جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
سمین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9,865 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1,098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ہماری شام کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین نواس رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا آج کا ایران۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب، کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی نے نور 2 کے نام سے دوسرا فوجی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی کے سیکرٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ اور روس یوکرین جنگ 13ویں روز بھی جاری ہے۔ اطلاعات ہیں کہ خارکیف اور یوکرینی دارالحکومت کیف کے آس پاس شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی نے نور 2 کے نام سے دوسرا فوجی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا ہے۔ دفاعی اور عسکری ذرائع کے مطابق نور 2 نامی فوجی سیٹلائٹ آج صبح قاصد نامی خلائی راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا، جو زمین کے مدار میں 500 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچ گیا۔ زمین کے نچلے مدار میں پہنچنے والا یہ ایران کا دوسرا فوجی سیٹلائٹ ہے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی نے گزشتہ سال نور 1 نامی فوجی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کیا تھا۔ مذکورہ سیٹلائٹ کو 3-سٹیج خلائی راکٹ قاصد کے ذریعے بھیجا گیا تھا اور اسے زمین کے مدار میں 425 کلومیٹر کی بلندی پر نصب کیا گیا تھا۔ نور 2 کی کامیاب تنصیب کے بعد خلا میں ایران کے فوجی سیٹلائٹ کی تعداد 2 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی کے سیکرٹریٹ میں جمع کرا دی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ مسلم لیگ پارلیمانی گروپ کے اجلاس میں کیا گیا۔ اپوزیشن اراکین اسپیکر کے چیمبر میں پہنچے، تاہم وہ اپنی نشست پر موجود نہیں تھے۔ اپوزیشن ارکان نے تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی کے سیکرٹریٹ میں جمع کرا دی ہے۔ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف بیک وقت پیش کی جائے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد پیش کر رہے ہیں اور حکومت کو تاریخی شکست ہوگی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے پارٹی کے سبھی ارکان قومی اسمبلی کو اسلام آباد سے باہر جانے سے منع کر دیا گیا ہے۔ ارکان قومی اسمبلی پر واضح کر دیا گیا ہے کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کسی بھی وقت پیش کی جا سکتی ہے اور سبھی ارکان قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے اجلاس میں اپنی شرکت کو لازمی بنائیں اور اگلے 20 دن تک اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کے ترین گروپ کے ارکان قومی اسمبلی کو ملاقات کے لیے طلب کیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق عمران خان پی ٹی آئی کے ترین گروپ کے ارکان قومی اسمبلی کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے تحفظات سن کر انہیں دور کرنے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اس درمیان عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی ہے اور اپوزیشن کو ایسی شکست دیں گے کہ وہ 2028 تک نہیں اٹھ سکیں گے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سبی ضلع کے جیل روڈ پر خوفناک دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق اور 28 زخمی ہو گئے ہیں۔ سبی ضلع اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر سرور ہاشمی نے بتایا ہے کہ دھماکے میں جاں بحق ہونے والے 4 افراد کی لاشیں اور 28 زخمی اسپتال لائے گئے ہیں۔ دھماکے کے بعد اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر احسان شاہ نے بتایا ہے کہ سبی میں ہونے والے دھماکے کے بعد سبی اور کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ امدادی اداروں کے رضاکار بھی جائے وقوع پر پہنچ گئے جنہوں نے علاقے میں امدادی کارروائیاں انجام دیں۔ روس یوکرین جنگ 13ویں روز بھی جاری ہے۔ اطلاعات ہیں کہ خارکیف اور یوکرینی دارالحکومت کیف کے آس پاس شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کی انٹیلیجنس سروس مسلح گروہوں کے ذریعے خارکیف شہر کے اطراف میں واقع ایٹمی تنصیبات پر حملوں کی سازش تیار کر رہی ہے۔ روسی وزارت دفاع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے وینٹسا کے قریب واقع یوکرین فوج کے ایک ایئر بیس کو انتہائی جدید ہتھیاروں کے ذریعے ناکارا بنا دیا ہے۔ ادھر نیٹو اور مغربی ملکوں نے اب تک یوکرین کو رکنیت دینے کے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا ہے۔ مغربی ممالک روس یوکرین جنگ میں براہ راست شریک نہیں ہو رہے ہیں اور یوکرین کو اسلحے کی ترسیل نیز روس کے خلاف پابندیوں کے اعلان پر ہی اکتفا کیے بیٹھے ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ روس اور یوکرین ایک قوم ہیں اور روسی فوجی دراصل اپنے وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ روسی فوجی یوکرین میں نیو نازی ازم کا خاتمہ کر کے دم لیں گے، کیونکہ بقول ان کے نیو نازی عناصر عام شہریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے مغرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پابندیاں جاری رہنے کی صورت میں تیل کی قیمتیں $300 تک پہنچ جائیں گی۔ وائی جے سی نیوز کے مطابق روس کے نائب وزیر اعظم الیگزینڈر نوواک نے کہا ہے کہ روسی تیل کی برآمدات کو روکنے کی کوشش عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ روسی تیل کی بندش کے نتیجے میں تیل کی قیمتیں $300 فی بیرل تک پہنچ جائیں گی۔ الیگزینڈر نوواک نے مزید کہا کہ روس یورپ کی ضرورت کی 40% گیس فراہم کرتا ہے اور ہمیشہ ایک قابل اعتماد شریک ثابت ہوا ہے۔ روس کے نائب وزیر اعظم نے واضح کیا کہ یورپ کی جانب سے ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ گیس کی سپلائی روک دی جائے، حالانکہ اس کے نتیجے میں توانائی کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے اعلان کیا ہے کہ قومی اور اسلامی اقدار کے تناظر میں ملک میں خواتین کے مسائل کا جائزہ لیا جائے گا۔ آوا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے خواتین سے یکجہتی کے عالمی دن کی مناسبت سے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان میں خواتین کے مسائل پر توجہ دی جائے گی اور قومی و اسلامی اقدار اور قبول شدہ رسم و رواج کے مطابق خواتین کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک پیغام میں اعلان کیا ہے کہ دنیا میں خواتین کی ایسی حالت میں قدردانی کی جا رہی ہے کہ افغان خواتین اپنے حقوق سے محروم ہیں اور ان کے مسائل پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ دوسری جانب افغانستان کی اعلی قومی مصالحتی کونسل کے سابق سربراہ عبداللہ عبداللہ نے کہا ہے کہ وہ افغان خواتین کے جائز اور قانونی حقوق کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے بھی اعلان کیا ہے کہ خواتین کے حقوق کا مطلب مساوی انسانی حقوق کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ ادھر افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے افغانستان کے ساتھ ہمیشہ تعاون اور ان کے ملک کی مدد کی ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی نے گزشتہ 4 عشروں کے دوران اپنے ملک کے مختلف مسائل و مشکلات، من جملہ افغانستان پر غاصبانہ قبضے، جنگ و جارحیت اور خانہ جنگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس عرصے کے دوران ایران نے نہ صرف افغان پناہ گزینوں کی میزبانی کی بلکہ ان کے ملک کے ساتھ تعاون اور ہر طرح کی مدد کی ہے۔ انہوں نے کابل میں ہمارے نمائندے سے گفتگو میں کہا کہ ایران اور افغانستان کے تعلقات ہمیشہ خوشگوار رہے ہیں اور ان کے دور حکومت میں ایران نے ہر شعبے میں افغانستان کے ساتھ تعاون اور افغان عوام کی مدد کی ہے۔ حامد کرزئی نے کہا کہ افغانستان پر امریکی قبضے کے دوران بھی افغانستان کے ساتھ ایران کا تعاون جاری رہا ہے۔ سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا اسلحہ بنانے والا کارخانہ قائم کیا جائے گا۔ سی این این کے مطابق سعودی ڈیفینس انڈسٹریز کے سی ای او ولید ابو خالد نے دعویٰ کیا ہے کہ سن 2030 تک ہم اپنی ضرورت کے 50% ہتھیار اندرون ملک بنانے کے قابل ہو جائیں گے اور اس مقصد کے لیے دنیا میں اسلحہ سازی کا سب سے بڑا کارخانہ ریاض میں قائم کیا جائے گا۔ ابو خالد کے مطابق سعودی ڈیفینس انڈسٹری ملکی کمپنیوں کے تعاون سے 100% سعودی برانڈ ڈرون تیار کرنے کے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہے۔ واضح رہے کہ اتوار سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ملکی تاریخ کی پہلی عسکری نمائش بھی شروع ہو گئی ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے اقتدار میں آنے، یمن کے عوام کے خلاف جنگ کے آغاز اور دوسری پراکسی جنگوں میں مشارکت کے بعد سے ریاض حکومت نے مختلف اقسام کے ہتھیاروں کی خریداری پر بے تحاشا رقم خرچ کی ہے۔ عراق میں امریکی دہشت گرد فوج سینڈ کام کی سرکردگی میں قائم نام نہاد عالمی فوجی اتحاد کے ایک اور قافلے پر حملہ کیا گیا ہے۔ عراقی ذرائع کے مطابق پچھلے 1.5 برس کے دوران عراق میں امریکی دہشت گرد فوج اور امریکی مفادات کے خلاف حملوں میں شدت پیدا ہوئی ہے اور بعض عراقی گروپوں نے دارالحکومت بغداد سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں امریکی فوجی اڈوں کو کئی بار حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ عراق کے استقامتی گروپوں نے بارہا اعلان کیا ہے کہ امریکی فوجیوں کے باقی رہنے کی صورت میں وہ جارح اور غاصب فوجیوں کے خلاف حملوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ دہشت گرد امریکی فوجی اتحاد کے قافلے پر تازہ حملہ جنوبی عراق کے صوبے ذیقار میں کیا گیا ہے۔ امریکی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ ریاست آئیووا کے شہر ڈیس موئنس کے ایک اسکول میں ہونے والی فائرنگ میں ایک اسکولی بچہ جاں بحق اور دو دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ موصول رپورٹ کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ پیر کے روز پیش آیا جس میں اسکول کا ایک بچہ ہلاک اور دو دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ امریکہ میں سالانہ ہزاروں افراد گن کلچر کی بھینٹ چڑھ کر لقمے اجل بن جاتے ہیں۔ امریکہ میں ہتھیاروں کو رکھنے اور ان کے استعمال کی آزادی نے نہایت سنگین سیکورٹی مسائل پیدا کر دیے ہیں جس کے باعث ہر روز ہزاروں افراد کو انتہا پسند مسلح عناصر کی طرف سے موت کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ یمن میں سعودی اتحاد کے حملے جاری ہیں اور یمن کی صورتحال ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یمن کے مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبے مغرب میں ہونے والے متعدد دھماکوں میں سعودی اتحاد کے کئی اعلی کار فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ مہینوں کے دوران یمن کے صوبے مغرب کے کئی مورچوں پر سعودی اتحاد کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس وقت اس جارے اتحاد نے تین طرف سے مغرب کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ یمن کا صوبہ مغرب تیل اور گیس سے مالا مال ہونے کی بنا پر دشمنوں کی نگاہوں کا مرکز بنا رہا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صوبے کا آزاد ہونا یمن میں سعودی اتحاد کا کام تمام ہونے کے برابر ہے۔ دریاسنا الخبر الیمنی نے رپورٹ دی ہے کہ صوبے مغرب میں ہونے والے تین دھماکوں میں یمن کی مستفی حکومت کے فراری صدر منصور ہادی کے متعدد اعلی کار فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ دھماکے متحدہ عرب امارات سے وابستہ کیمپوں اور منصور ہادی کی وزارت دفاع میں ہوئے ہیں۔ دوسری جانب یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے کہا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے عام شہریوں اور شہری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ادھر جارے سعودی اتحاد کی طرف سے یمن کی جاری اقتصادی ناکابندی کے خلاف ملک کے 10 صوبوں میں مظاہرے ہوئے ہیں، جس میں لاکھوں کی تعداد میں عوام شریک ہوئے ہیں۔ سمن یمن کے حوالے سے یہ رپورٹ آپ نے سماعت فرمائی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے۔
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام یادوں کے جھروکے کا, اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا نواس رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام. تو پہلے سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 17 اسفند, 5 شعبان اور 8 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. پانچ شعبان سن 38 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مدینہ میں ولادت باسعادت ہوئی. آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی مانند اخلاق و معنویت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے. آپ زہد و تقویٰ, انکساری, بردباری, مہربانی اور ملنساری میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے ممتاز تھے. آپ شب زندہ دار اور انتہائی عبادت گزار تھے. بارگاہ خداوندی میں طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کو سجاد یعنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے کا لقب بھی دیا گیا. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام عاشور کے دن, جس دن آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ کربلا میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے, مصلحت پروردگار کے تحت غش میں ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہو سکے. البتہ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے اپنی پھوپھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر اموی حکام کے ظالمانہ اقدامات کی نشاندہی کی اور خاندان رسالت کا تعارف کرا کے تحریک امام حسین کے بارے میں سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا. اس واقعے کے بعد سے اپنی عمر کے آخری لمحے تک آپ نے مسلمانوں کی امامت و رہنمائی کی. آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے. پانچ شعبان سن 313 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ممتاز اور معروف طبیب اور کیمیا داں محمد بن زکریا رازی نے وفات پائی. وہ سن 251 ہجری قمری میں جنوبی تہران میں واقع رے شہر میں پیدا ہوئے تھے. شروع میں ان کا پیشہ زرگری تھا اور آہستہ آہستہ کیمیا گری کی طرف راغب ہوئے. انہوں نے طب, جیومیٹری, منطق اور فلسفے جیسے علوم میں بھی مہارت حاصل کی. زکریا رازی نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ قدرتی اشیاء کے تجزیہ و تحلیل میں گزارا اور وہ سلفیورک ایسڈ بنانے میں کامیاب ہوئے. اس مسلمان ایرانی دانشور نے ہی الکوہل کی دریافت کی. مورخین نے ان کی تالیفات کی تعداد تقریباً 250 بتائی ہے. آٹھ مارچ سن 1875 عیسوی کو اردو کے ایک نامور مرثیہ گو شاعر مرزا سلامت علی دبیر کی وفات ہوئی. وہ 29 اگست سن 1803 کو دہلی میں پیدا ہوئے تھے. لکھنؤ میں فارسی عربی علوم میں مہارت حاصل کی اور بچپن سے ہی مدح اہل بیت کا ان کو شوق تھا. کم عمری سے مرثیہ گوئی کا آغاز کیا اور عمر کے 60 برس مرثیہ گوئی میں بسر کیے۔ ان کے کلام کا خاص جوہر، زور بیان، شوکت الفاظ، بلندی خیال، ایجاد مضامین اور ثنائے و بدائے کا استعمال ہے۔ عربی فقروں کی تضمین اور مضامین تازہ ایجاد کرنے میں دبیر بے نظیر ہیں۔ دبیر نے مرثیہ کے فکری معیار کو بلند کیا۔ شاعری میں ان کا تقابل اکثر میر انیس سے کیا جاتا ہے۔ آٹھ مارچ سن 1968 عیسوی کو مورو لبریشن فرنٹ نے فلپائن کے اس وقت کے صدر فرڈیناڈ مارکوس کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف مسلح جد و جہد شروع کی۔ مارکوس مکمل طور پر امریکہ کے پٹھو تھے اور اس کے دور اقتدار میں فلپائن کے ہزاروں مسلمان سرکاری فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ مورو لبریشن فرنٹ مارکوس حکومت کی مخالف اہم ترین چھاپا مار تنظیموں میں سے ایک تھی، اور یہ تنظیم مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کر رہی تھی۔ مارکوس کے اقتدار کے خاتمے کے بعد حکومت اور اس تنظیم کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا، جس کے تحت مسلم صوبے منداناؤ میں مسلمانوں کو خود مختاری مل گئی۔ آٹھ مارچ کو عالمی یوم خواتین منایا جاتا ہے۔ عالمی یوم خواتین کا اصل محور عورتوں کے حقوق ہیں۔ سب سے پہلا یوم خواتین 28 فروری سن 1909 کو نیو یارک میں منایا گیا تھا۔ سن 1910 میں انٹرنیشنل سوشلسٹ ویمن کانفرنس نے یوم خواتین کو ہر سال منانے کی تجویز پیش کی۔ سن 1975 میں اقوام متحدہ نے بھی 8 مارچ کو یوم حقوق خواتین اور یوم بین الاقوامی امن قرار دیا۔ آج بہت سے ممالک میں 8 مارچ کو یوم خواتین منایا جاتا ہے، اور بعض ملکوں میں اس دن عام تعطیل رہتی ہے۔ سن 1389 ہجری شمسی کو معروف ایرانی محقق اور مردم شناس ڈاکٹر محمود روح الامینی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1307 ہجری شمسی میں ایران کے جنوبی شہر کرمان کے ایک نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ روح الامینی ایران میں سماجیات میں ایم اے کرنے کے بعد فرانس چلے گئے، اور سن 1347 ہجری شمسی میں مردم شناسی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر کے ایران واپس آ گئے۔ انہوں نے تہران یونیورسٹی میں تدریس کے ساتھ ساتھ ایران میں علم بشریات کے فروغ کے کام بھی انجام دیے، جن میں تہران کے گلستان محل میں مردم شناسی عجائب گھر کا قیام خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ روح الامینی کی کتابوں میں ہندوستان میں فارسی زبان اور ابن بطوطہ کی روایت کتابیں قابل ذکر ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کے سامعین کی خدمت میں طاہر شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیں گے۔ سامعین، آسمان امامت ولایت کے چوتھے درخشاں ستارے فرزند رسول پیغام رسان کربلا سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہماری جانب سے بھی دلی ہدیہ تبریک و تہنیت قبول فرمائیے۔
مہر عالم مرکز انوار زین العابدین نور جانے حیدر کرار زین العابدین جس کی چشمے خون فشاں سے عمر بھر تپکا لہو وہ غموں عالم کا شاہکار زین العابدین عرش حق تھرا گیا اور فرش بھی تھا سوگوار بن کے قیدی جب چلا بیمار زین العابدین باب جولا جا رہا تھا قافلے کے ساتھ ساتھ اہل غم کا قافلہ سالار زین العابدین ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سما لٹ رہا تھا جب تیرا گھر بار زین العابدین تیرا ایک بے باک خطبہ سن کے شامی رو پڑے ہل گیا تھا ظلم کا دربار زین العابدین ذات تیری سے ہے جاری سلسلہ اہل بیت تو ہے سب سادات کا سردار زین العابدین تو ابن امام دو جہاں خضر بھی تیرا ہے خدمتگار زین العابدین۔
سامن، پانچ شعبان آسمان امامت و ولایت کے چوتھے درخشاں ستارے فرزند رسول سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن کا جو سلسلہ تین شعبان آسمان امامت و ولایت کے تیسرے درخشاں ستارے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت اور چار شعبان علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے یوم ولادت کے موقع پر شروع ہوا تھا، 15 شعبان المعظم حضرت ولی عصر امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے یوم ولادت باسعادت تک جاری رہے گا۔ شاعر مدح امام سجاد علیہ السلام میں یوں ردب اللسان ہے، دین احمد کی قسم حق کا ولی ہے سجاد، دین احمد کی قسم حق کا ولی ہے سجاد، آیت حق ہے امام ازلی ہے سجاد، ساتھ تیرے نہیں زنجیر کی جھنکار ہے یہ، ساتھ تیرے نہیں زنجیر کی جھنکار ہے یہ، قسمت دین تیرے ساتھ چلی ہے سجاد، جس کے ہر لفظ نے دنیا کو اجالا بخشا، جس کے ہر لفظ نے دنیا کو اجالا بخشا، تیرے خطبات کی وہ شمع جلی ہے سجاد، کر کے ثابت یہ زمانے کو دکھایا تو نے، کر کے ثابت یہ زمانے کو دکھایا تو نے، ذلت زیست سے تو موت بھلی ہے سجاد، ہر نشاں پاؤں کا اسلام کی تصویر بنا، ہر نشاں پاؤں کا اسلام کی تصویر بنا، تیرے چلنے میں وہی شان علی ہے سجاد، صبر کے چہرے پہ جو آب نظر آتا ہے، صبر کے چہرے پہ جو آب نظر آتا ہے، یہ تیرے صبر کی ہی دریا دلی ہے سجاد۔ عزم حیدر کی قسم مقصد شبیر کی شاخ، عزم حیدر کی قسم مقصد شبیر کی شاخ، خون سے آپ ہی کے پھولی پھلی ہے سجاد۔ دہر میں غیرت اسلام بچانے کے لیے، دہر میں غیرت اسلام بچانے کے لیے بیردا زینب دلگیر چلی ہے سجاد، اور آبروہی نہیں ہر فرد عقیدت سے جھکا، آبروہی نہیں ہر فرد عقیدت سے جھکا، جب سر بزم تیری بات چلی ہے سجاد۔
سامعین، پانچ شعبان المعظم فرزند رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واقعہ کربلا کے پیغام رسا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت یا ان ایام میں آیاد شعبانیہ یا شعبان کی عیدوں کے عنوان سے ایران اور دنیا کے دیگر ملکوں کے مسلمان عوام جشن مناتے ہیں اور اہل بیت عصمت و طہارت کے حضور اپنے والہانہ عشق و عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ خوشی و مسرت کے اس موقع پر مشہد مقدس میں فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اطہر میں غیر معمولی جشن کا سما ہے اور ایران اور دنیا کے دیگر ملکوں سے آئے ہوئے زائرین اس معنوی جشن میں شریک ہو کر حضرت امام رضا علیہ السلام کو ان کے جد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے یوم ولادت کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ سامعین، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے 61 ہجری قمری میں عاشور کے دن امامت کی عظیم ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر سنبھالی اور 94 ہجری قمری میں آپ کو زہر سے شہید کر دیا گیا۔ اس پورے عرصے میں آپ علیہ السلام اسی الہی مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں رہیں جس پر آپ سے پہلے دیگر ائمہ کوشاں رہے۔ وہ تمام ارشادات جو آپ علیہ السلام کے دہن مبارک سے جاری ہوئے، وہ اعمال جو آپ علیہ السلام نے انجام دیے، یا وہ دعائیں جو لب مبارک تک آئیں، اور وہ مناجاتیں اور راز و نیاز کی باتیں جو آج صحیفہ کاملہ کی شکل میں موجود ہیں، ان سب کی امام علیہ السلام کی اسی بنیادی موقف کی روشنی میں تفسیر اور تعبیر کی جانی چاہیے۔ چنانچہ اس پورے دور امامت میں مختلف موقعوں پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے موقف اور فیصلوں کو بھی اسی عنوان سے دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اسیری کے دوران کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد اور پھر شام میں یزید پلید کے مقابلے میں آپ علیہ السلام کا موقف جو شجاعت اور فداکاری سے بھرا ہوا تھا۔
سامعین، امام زین العابدین علیہ السلام کے مختلف موقفوں اور اقدامات کا بڑی باریک بینی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس بنیادی موقف کو پیش نظر رکھتے ہوئے تمام جزئیات و حوادث کا جائزہ لیا جائے تو بڑے ہی معنی خیز حقائق سامنے آئیں گے۔ امام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو عظیم ہستی ایک ایسا انسان نظر آئے گی جو اس روئے زمین پر خداوند وحدہ لا شریک کی حکومت قائم کرنے اور اسلام کو اس کی اصلی شکل میں نافذ کرنے کو ہی اپنا مقدس مقصد سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر کوشش و کاوش بروئے کار لاتا رہا ہے، اور جس نے پختہ ترین اور کارآمد ترین کارکردگی سے بہرہ مند ہو کر نہ صرف یہ کہ اسلامی قافلے کو اس پراکندگی اور پریشان حالی سے نجات دلائی ہے جو واقعہ عاشورہ کے بعد دنیا اسلام پر مسلط ہو چکی تھی، بلکہ قابل دید حد تک اس کو آگے بھی بڑھایا ہے۔ دو اہم اور بنیادی فریضے جو ہمارے تمام ائمہ علیہ السلام کو سونپے گئے تھے، ان کو امام سجاد علیہ السلام نے بڑی خوش اسلوبی سے جامع عمل پہنایا ہے۔ امام علیہ السلام کی زندگی کا وہ مختصر اور تاریخ ساز دور معرکہ کربلا کے بعد آپ کی اسیری کا زمانہ ہے، جو مدت کے اعتبار سے مختصر لیکن واقعات و حالات کے اعتبار سے نہایت ہی پرہیجان اور سبق آموز ہے۔ جہاں اسیری کے بعد بھی آپ کا موقف بہت ہی سخت اور مزاحمت آمیز رہتا ہے، بیمار اور قید ہونے کے باوجود کسی عظیم مرد مجاہد کے مانند اپنے قول و فعل کے ذریعے شجاعت و دلیری کے بہترین نمونے پیش کیے۔ ایام اسیری میں امام علیہ السلام کے اقدامات بالکل کسی پرجوش انقلابی کے مانند نظر آتے ہیں، جس کے لیے کوئی معمولی سی بات بھی برداشت کر لینا ممکن نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے بلکہ بھرے مجمع میں بھی مغرور و با اقتدار دشمن کا دندا شکن جواب دینے میں کسی طرح کا تعامل نہیں کرتے۔
سامعین، حضرت امام سجاد علیہ السلام سانحہ کربلا کے بعد ہر قسم کے غم و علم اور دکھ کے باوجود معاشرے کے درمیان رہے، جس کی وجہ سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی اور چشمہ امامت سے سیراب ہونے لگی۔ آپ کے علم و فضل، بزرگی و دانائی اور فضائل و مناقب کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے صرف چند دعائیں ہی ہم تک کتابی صورت میں پہنچی ہیں، جو دنیا میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ لیکن ان دعاؤں میں موجود عظیم ترین مفاہیم و معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے بابصیرت لوگ دعاؤں کے اس مجموعے کو زبور آل احمد کہتے ہیں۔ ان دعاؤں نے عارفین کے دلوں کو حرم خدا اور معرفت الہی کی ناقابل تصور بلندیوں تک پہنچا دیا۔ عابدوں کے لیے محراب عبادت میں وہ لذت مہیا کر دی کہ جس نے ان کے لیے فانی دنیا کی لذتوں کو بے معنی کر دیا۔ زاہدوں کو ایسا زاد راہ عطا کیا جس سے وہ دنیا اور مافیہا سے بے نیاز ہو گئے۔ سامعین، حضرت امام سجاد علیہ السلام ایسے بلند اخلاق کے مالک تھے کہ مومنین کے دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور بشری پیکر میں موجود اس مشعل نور سے ہدایت حاصل کرتے تھے۔
ہشام بن عبد الملک تخت حکومت پر بیٹھنے سے پہلے ایک مرتبہ حج کے لیے آیا تو طواف کے بعد حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے اس نے حجر اسود تک پہنچنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لوگوں کے رش کی وجہ سے حجر اسود تک نہ پہنچ سکا۔ پھر اس کے لیے حتیم میں زمزم کے کنویں کے پاس ایک ممبر لگا دیا گیا، جس پر بیٹھ کر وہ لوگوں کو دیکھنے لگا اور اہل شام اس کے گرد کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران حضرت امام سجاد علیہ السلام بھی آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگے، اور جب وہ حجر اسود کی طرف بڑھے تو لوگوں نے امام سجاد علیہ السلام کو خود ہی راستہ دے دیا اور وہ حجر اسود کے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک شامی نے کہا، یہ کون ہے جس کی لوگوں کے دلوں میں اتنی ہیبت و جلالت ہے کہ لوگ اس کے لیے دائیں بائیں ہٹ کر سب بستہ کھڑے ہو گئے؟ ہشام نے اس شامی کو جواب دیتے ہوئے کہا، میں اس کو نہیں جانتا۔ حالانکہ ہشام خوب اچھی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کو جانتا اور پہچانتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے جھوٹ بولا کہ کہیں ان شامیوں کے دل میں امام سجاد علیہ السلام کی ہیبت و جلالت نہ بیٹھ جائے۔ فرزدق بھی وہیں پر موجود تھا۔ اس نے سوال کرنے والے شامی سے کہا، میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ اس شامی نے کہا، اے ابا فراس، کون ہے یہ؟ تو فرزدق نے اس کے جواب میں ایک ایسا قصیدہ پڑھا کہ جس نے باطل کے پردوں کو ہٹا کر ہر طرف حق کا نور پھیلا دیا۔ اس قصیدے کے چند اشعار کا ترجمہ سامعین کے لیے پیش ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے جن کے نشان قدم کو بھی وادی بتھا پہچانتی ہے۔ انہیں خانہ کعبہ، حرم اور حرم سے باہر کا سارا علاقہ پہچانتا ہے۔ یہ تمام بندگان خدا میں سے بہتر افضل ہستی کے فرزند ہیں۔ یہ متقی و پرہیزگار، پاک و پاکیزہ اور علم ہدایت ہیں۔ یہ علی ہیں اور ان کے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جن کے نور سے امت تاریکیوں میں ہدایت حاصل کرتی ہے۔ جب قریش انہیں دیکھتے ہیں تو کہنے والے کہتے ہیں، ان کے بلند مرتبہ اخلاق پہ جود و سخا کی انتہا ہوتی ہے۔ انہیں عزت و شرف کی وہ بلندی نصیب ہوئی ہے جس کو پانے سے عرب و عجم قاصر ہیں۔ اگر یہ حجر اسود کا بوسہ لینے نہ آتے تو حجر اسود والا کونا خود ان کی ہتیلی کو چومنے ان کے پاس پہنچ جاتا۔ وہ حیا و شرافت کی وجہ سے آنکھیں جھکائے رکھتے ہیں اور لوگ ان کی ہیبت و جلالت کی وجہ سے آنکھیں نیچی رکھتے ہیں، اور ان سے صرف اس وقت بات کی جا سکتی ہے جب وہ مسکرا رہے ہوں۔ اگر تم ان کو نہیں جانتے تو جان لو یہ فرزند فاطمہ ہیں۔ ان کے جد امجد پر تمام انبیاء کی نبوت کا اختتام ہوتا ہے۔ لوگوں کا آل رسول سے محبت کرنا عین دین ہے اور ان سے بغض و کینہ رکھنا عین کفر ہے۔ ان کا قرب ہی نجات دینے والا اور بچانے والا ہے۔ ان کی محبت کے صدقے میں شر اور بلائیں دور ہوتی ہیں، اور ان کے وسیلے سے احسان خدا اور نعمات الہی کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ذکر خدا کے بعد ہر روز ان کا ذکر سب سے مقدم اور افضل ہے، اور انہی کے ذکر کے ساتھ کلام کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر اہل تقویٰ کو شمار کیا جائے تو یہ متقیوں کے امام نظر آئیں گے، اور اگر کوئی کہے زمین پر سب سے افضل کون ہے تو بھی کہا جائے گا سب سے افضل یہی ہیں۔
آمین۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کا خشوع و خضوع، زہد و تقویٰ اور عبادت اور خدا پرستی ضرب المثل بن گئی، اور آج تک آپ کو زین العابدین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے کردار و عمل سے ظالموں اور نام نہاد مسلمان حکمرانوں کو خوف میں مبتلا کر رکھا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام کبھی تو اپنے مظلوم بابا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور سانحہ کربلا کے مصائب پر گریا کرتے، کبھی امر بمعروف اور نہی از منکر کا فریضہ انجام دیتے، اور کبھی اپنے کردار و عمل کے ذریعے لوگوں کو ہدایت کے راستے کی رہنمائی کرتے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے طرز عمل سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت سے آگہی مل رہی تھی۔ نسل در نسل اہل بیت کے حقوق کو غصب کرنے والوں کے اصل چہرے لوگوں پر عیاں ہو رہے تھے۔ لوگوں کے دلوں پہ حکمرانوں کی بجائے اہل بیت کا اقتدار مضبوط سے مضبوط تر ہو رہا تھا، اور یہی وہ بات تھی جس نے بنی امیہ کے لیے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے مقدس وجود کو خطرہ بنا دیا تھا، اور وہ نبوت کی نیابت میں جانے والی اس شمع امامت کو بجھانے کے در پہ ہو گئی۔ آخر میں اس ظلم کو اٹھانے کی ذمہ داری ولید ابن عبد الملک اور بعض روایات کے مطابق ہشام ابن عبد الملک کو سونپی گئی، کہ جس نے ایک کھانے میں زہر ملا کر حضرت امام سجاد علیہ السلام کو کھلا دیا۔ آپ علیہ السلام پوری سیاسی بصیرت اور شجاعت و شہامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت ہی احتیاط اور باریک بینی سے اپنے فرائض انجام دیتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً 35 سال کی انتھک جد و جہد اور الہی نمائندگی کی عظیم ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے بعد آپ علیہ السلام سرفراز اور سربلند اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور اپنے بعد امامت و ولایت کا عظیم بار اپنے فرزند و جانشین حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے سپرد فرما دیے۔
سامن، ہم پروگرام کے آخر میں ایک بار پھر آسمان امامت و ولایت کے چوتھے درخشاں ستارے، فرزند رسول، پیغام رسان کربلا سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یا نبی نظر کرم فرمانا، یا نبی نظر کرم فرمانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ کے در کا ہوں میں بھکاری، آپ ہیں میرے داتا، سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا، آپ تو ہیں، آپ تو ہیں، آتا ہے جن کو سب کی لاج نبھانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا، اے حسنین کے نانا،
سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلی بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش معلی بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نا ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا.
اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا.
سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانا.
اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا.
نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں. کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں. نسبت کا فیضان ہے دیکھو خادم غوث جلی ہوں. کرتا ہے مجھ پہ ناز زمانہ میں اوصاف علی ہوں. آپ کی آل کے در کا سگ ہوں سائل ہوں پرانا. اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا.
یہ تہرانہ ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے مضامین سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان سے. روزنامہ کیہان لکھتا ہے ایران کے تیل سے پابندیوں کا خاتمہ سہولت نہیں امریکہ کی ضرورت ہے. ایٹمی مذاکرات کے آٹھویں دور کے نتائج اور مفاہمت کے سلسلے میں اب بھی کچھ واضح نہیں ہے, لیکن کچھ رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ مغربی فریق ایرانی مذاکرات کار ٹیم پر دباؤ ڈال کر تیل کی پابندیوں کے خاتمے کو ایک بڑی سہولت کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سب کو معلوم ہے کہ ایٹمی معاہدے کی تجدید ایک طویل مدتی پروگرام ہے, اور اگر اس کی تجدید پر اتفاق ہوا تو بھی عمل درآمد میں کافی وقت لگ جائے گا. لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ تیل پر عائد پابندیوں کے خاتمے کے معاملے کو مغربی فریق ویانہ مذاکرات میں ایرانی ٹیم پر دباؤ ڈالنے کا حربہ نہ بنا لے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ عالمی حالات، خاص طور پر جو کچھ یوکرین میں ہو رہا ہے، اس کے پیش نظر تیل کی عالمی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ان حالات میں امریکہ اور یورپ کو ایران کی ضرورت ہے۔ روس نے مغرب کو انرجی کے بحران میں پھنسا دیا ہے، اور روس کے تیل اور گیس پر پابندی عائد کرنے والے امریکہ کے لیے اب اور بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ذرائع ابلاغ میں اب امریکہ کی جانب سے وینزویلا کو تیل کی پابندیوں کے خاتمے کی تجویز کی بات کی جا رہی ہے۔ سامعین، روزنامہ گارڈین لکھتا ہے، امریکہ کی منافقت روس کے خلاف پابندیوں کی حمایت لیکن اسرائیل کے خلاف نہیں۔ امریکہ اور اس کے کچھ یورپی اتحادیوں پر یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ یوکرین پر حملے کی وجہ سے روس کے خلاف پابندیوں اور جنگی جرائم کی تحقیقات کی حمایت کر کے دوہرا معیار اپنا رہے ہیں، کیونکہ وہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے سلسلے میں اسرائیل کے خلاف ان اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ تاہم امریکہ میں اسرائیل کی حامی لابی اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کا موازنہ کر کے دراصل یوکرین کے حالات کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ واضح ہے، انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گزشتہ مہینے اقوام متحدہ سے اسرائیل کے خلاف پابندیوں کا مطالبہ کیا تھا، اور اسرائیل پر فلسطینیوں کے خلاف عالمی قوانین کی خلاف ورزی، انسانی حقوق کی پامالی، نسلی امتیاز اور غیر انسانی جرائم کے ارتکاب کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم روس پر طرح طرح کی پابندیوں کی حمایت کرنے والے امریکہ نے اسرائیل کے خلاف پابندیوں کی مخالفت کی تھی۔ روزنامہ سیاست جو ہندوستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے، پولنگ مرحلوں میں ناکام بی جے پی ایگزٹ پول میں کامیاب۔ اتر پردیش میں برسر اقتدار بی جے پی کو پولنگ کے تمام 7 مرحلوں میں انتخابی مبصرین نے پچھڑتی بتایا، اور اکھلیش یادو کی سماج وادی پارٹی کی اقتدار پر واپسی کے قوی امکانات ظاہر کیے۔ تاہم 7 مارچ کو 7ویں اور آخری مرحلے کے رائے دہی کی تکمیل کے ساتھ ہی متعدد ایگزٹ پول سامنے آئے جو اتر پردیش سے لے کر ملک بھر میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایگزٹ پولز کے مجموعی نتیجے کو دیکھا جائے تو جو ممکنہ انتخابی نتائج سامنے آئے ان میں اتر پردیش میں بی جے پی اقتدار کی برقراری ظاہر کی جا رہی ہے، پنجاب میں کانگریس اقتدار کی ناکامی اور عام آدمی پارٹی کی واضح جیت بتائی گئی ہے۔ منی پور اور اتراکھنڈ میں بھی بی جے پی کی کامیابی بتائی گئی، جبکہ گوا میں معلق نتیجہ ظاہر کیا گیا۔ اس طرح 5 ریاستوں میں ووٹنگ کے اختتام پر جو ایگزٹ پول سامنے آئے ہیں ان کے مطابق بی جے پی اتر پردیش میں تاریخ بنانے جا رہی ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے وہاں کسی بھی پارٹی کا اقتدار برقرار نہیں رہا ہے۔ پاکستان سے شائع ہونے اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی حمایت غائب، عمران خان کے چیلنج بڑھ گئے۔ علیم خان گروپ کے حیرت کن انداز سے سامنے آنے کے وقت اور اس گروپ کی جانب سے پی ٹی آئی کے جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ ہاتھ ملا لینا واقعی پریشان کن ہے، وہ بھی اس وقت جب اپوزیشن والے وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے قومی اسمبلی کا سیشن بلانے کو مکمل تیار بیٹھے ہیں۔ پیر کے واقعے سے حکمران جماعت کو زبردست دھچکا لگا ہے، کیونکہ پارٹی پہلے ہی اپنی جماعت کے ارکان یعنی ارکان قومی اسمبلی اور اتحادیوں کے ووٹ محفوظ کرنے میں مصروف تھی۔ اب تک جہانگیر ترین گروپ کو رام کرنے یا پھر قاف لیگ سے وزیراعظم کی حمایت کا اعلان کرانے کی تمام کوششیں ناکام ثابت رہی ہیں۔ اس پر ایک اور مصیبت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے علیم خان اور سردار یار محمد رند اچانک سرگرم ہو گئے اور ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھا رہے ہیں جو عمران خان کو نکال باہر کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت نہ ہونے پر موجودہ سیاسی صورتحال وزیراعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اخبار کی بقول، لاہور میں چودھریوں کے ساتھ ملاقات میں حمایت نہ ملنے کے بعد وزیراعظم عمران خان نے مبینہ طور پر سینیٹر علی ظفر کو چودھریوں سے ملاقات کرنے کی ذمہ داری دی تاکہ انہیں قائل کیا جا سکے کہ وہ وزیراعظم کے لیے اپنی حمایت کا اعلان کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ابھی آپ اخبارات کے تجزیوں، اہم تفصیلی خبروں پر مشتمل ہمارا روزانہ کا پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔ پروگرام آج کا ایران ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
آج کا ایران، آپ عزیز سامعین کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ پروگرام آج کا ایران کے ساتھ حاضر ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے 27 رجب المرجب کو رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم بعثت کی مناسبت سے ایرانی قوم اور امت مسلمہ سے ٹیلی ویژن پر براہ راست خطاب کیا۔ اس خطاب میں آپ نے بعثت اور اس کے اثرات کو بیان کیا۔ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بابرکت اور بڑی عظیم عید کی امت مسلمہ اور ایران کی عزیز قوم اور دنیا کے تمام حریت پسندوں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس عید بعثت کے دن اور اس کی رات کو عظیم نعمت اور عالمی وجود کا سب سے بڑا تحفہ قرار دیا، کہ جسے بعثت کی شب کی دعا میں بتجلی الاعظم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کو پوری انسانیت کے لیے تحفہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ہم متعدد اسلامی اقدار کے سلسلے میں صرف دو اقدار کو مد نظر رکھیں، یعنی اقلانیت یا عقل پسندی کا فروغ اور اخلاقیات کی پرورش، کہ جو ان اقدار میں کافی نمایاں ہیں اور اسلام نے ان کے سلسلے میں کافی تاکید کی ہے، تو ہم اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اسلام نے سعادت و کامرانی کا سب سے اعلیٰ وسیلہ انسانیت کو عطا کیا ہے۔ قرآن مجید میں دسیوں جگہیں ہیں جہاں خداوند متعال نے مختلف الفاظ کے ذریعے کبھی تعقلون، کبھی تتفکرون، کبھی اولو الالباب اور کبھی یتدبرون کے لفظ سے مخاطبین اور تمام لوگوں کو غور و فکر، سوچنے، سمجھنے اور عقل سے کام لینے کی دعوت دی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے ٹیلی ویژن خطاب والی جگہ پر نصب امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ایک حدیث کا ذکر کیا، کہ جس میں بعثت کے مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، ان اللہ بعث محمدا رحمۃ للعالمین وتمم به نعمته، یعنی رحمت اس لحاظ سے ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نے اس چیز کو عملی جامہ پہنایا جو ناممکن نظر آ رہی تھی۔ جاہلیت کے دور میں جزیرۃ العرب کے لوگ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے گمراہی، سرگردانی، بری طرح جہالت میں مبتلا، بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا، تعصب اور بڑی جہالتوں کی وجہ سے شروع ہونے والے فتنوں کے علاوہ لا علمی، معرفت کے فقدان اور اخلاق سے عاری تھے، اور بری طرح گھمنڈی، بہت زیادہ تشدد پسند، حق و تسلیم نہ کرنے والے، اڑیل اور ہٹ دھرم تھے۔ یہ جزیرۃ العرب، مکہ اور اس وقت موجود دوسری جگہوں کے لوگوں کی صفات تھیں۔ یہ چیز کسی بھی حساب کتاب سے ممکن نہیں لگتی تھی کہ ایک مختصر سی مدت میں اس طرح کی اخلاقی عادتوں اور خصوصیات کے حامل یہی لوگ جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو 20 سال سے بھی کم عرصے میں ان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے لگتا ہے۔ انہوں نے مشرق و مغرب میں اپنی سوچ کو، اپنے نظریے کو اور اپنی عصمت کو پھیلا دیا۔ آج کل کی اصطلاح میں ہارڈ ویئر کے پہلو سے بھی اور سافٹ ویئر کے زاویے سے بھی اسے فروغ دیا۔ یہ وہ کام تھا جو اسلام نے انجام دیا، اور واقعی یہ ایک ناممکن کام تھا اور ناممکن دکھائی دے رہا تھا، لیکن اسلام نے اسے کر دکھایا۔ بعثت نے اسے عملی جامہ پہنا دیا۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے مزید فرمایا کہ بعثت و رحمت الہی ہر دور اور ہر زمانے میں ایک رہنما کردار ادا کرتی رہی ہے، اور ہم آج بھی اس واقعے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس معنی میں کہ یہ پوری تاریخ میں تمام مسلمانوں کے لیے ایک بشارت ہے کہ جب بھی لوگ اللہ کے ارادے کی سمت میں اس کی راہ پر چلنے لگیں اور الہی ارادے کے تابع ہو جائیں تو وہ ایسے ایسے کام انجام دے سکتے ہیں جو ناممکن دکھائی دیتے ہیں، ایسے اہداف حاصل کر سکتے ہیں جو عام نظروں سے اور معمولی اندازوں سے انسان کی دسترس سے باہر معلوم پڑتے ہیں۔ ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے، پوری تاریخ میں یہ نبوی تجربہ دہرائے جانے کے لائق ہے۔ اگر انسان اس سمت میں آ جائے تو وہ ایسے اعلیٰ اہداف حاصل کر سکتا ہے جو عام نگاہوں سے اور عام اندازوں سے ناممکن نظر آتے ہیں۔ یہ نبوی تجربہ کچھ فرق کے ساتھ ایرانی قوم کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور خداوند عالم نے اپنے فضل و کرم سے ایرانی قوم کو یہ تجربہ عطا کیا۔ اس تجربے کی توفیق خداوند عالم نے ایرانی قوم کو عطا کی۔ یہ تجربہ اس ملک سے سلطنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا تھا۔ یہ ملک جو پوری طرح سے شہنشاہی تھا، یہاں ظالم و جابر سلطنت تھی۔ اگر اس دن ہم میں سے کسی سے بھی یہ کہا جاتا کہ ممکن ہے کہ ایک ایسا واقعہ ہو جائے تو ہمارے لیے اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، لیکن ویسا ہی ہوا، اور اس انقلاب نے قوم کو جمود سے باہر نکال دیا، قوم میں تحرک پیدا کر دیا، اس میں جوش بھر دیا۔ اس انقلاب نے نہ صرف یہ کہ دنیا کے سامنے اپنی عظمت کو نمایاں کیا، بلکہ ایرانی قوم کو باعظمت بنا دیا، اسلامی ایران کو بھی دنیا کی نظروں میں عظمت بخش دی۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد مدینے میں عدل الہی پر مبنی حکومت قائم کی، اور مکہ کو فتح کرنے کے ساتھ ہی اسے مستحکم کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے حکومت کے قیام کو نبوی تحریک کا نقطہ عروج قرار دیا، اور فرمایا، ان لوگوں کے نظریے کے برخلاف کہ جو دین کو سیاست سے جدا بتاتے ہیں اور دین کو زندگی، سیاست اور حکومت سے کلی طور پر جدا قرار دیتے ہیں، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ حکومت کی تشکیل کا کام نبوی مشن اور تحریک کا نقطہ کمال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ ایک حکومت قائم کریں اور صرف لوگوں کے امور کی نگرانی کریں، نہیں، انہوں نے دشمنوں کا چوطرفہ مقابلہ شروع کیا۔ بعثت کے سلسلے میں اگلا نقطہ یہ ہے کہ بعثت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک سب سے اہم نعرہ اور موقف جاہلیت کے خلاف پیکار تھا۔ قرآن مجید میں بارہا جاہلیت کی مذمت کی گئی ہے، جاہلیت کی برائی کی گئی ہے، تو یہ جاہلیت ہے کیا؟ جاہلیت سے مراد صرف ناخواندگی نہیں ہے، البتہ اس میں ناخواندگی بھی شامل ہے، لیکن اس جاہلیت کا مفہوم زیادہ وسیع ہے۔ اس میں پست صفات بھی شامل ہیں، جن میں سے بعض کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا، لوگوں کی درندگی اور ان کا وحشیانہ رویہ، قتل و غارت گری، جارحیت، حق کی مخالفت، کمزوروں پر ظلم، یہ ساری چیزیں جزیرۃ العرب کے لوگوں میں پائی جاتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں اس جاہلیت کا حصہ ہیں، جنسی بیرا روی، اخلاقی پستی، لوگوں کے درمیان سے شرم و حیا کا اٹھ جانا، یہ ساری چیزیں تھیں، یہ اس جاہلیت کا جز تھیں۔ بعثت نے ان سب سے مقابلہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بہت سی اخلاقی پستیاں جو اس وقت مکے میں رائج تھیں، جزیرۃ العرب میں رائج تھیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مقابلہ کیا تھا، ان میں سے بہت سی اخلاق سے آری باتیں آج نام نہاد تہذیب یافتہ
مغربی دنیا میں بڑی منظم شکل میں اور زیادہ شدت کے ساتھ، زیادہ وسعت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ بالکل وہی اخلاقی پستیاں ایک زیادہ وسیع پیمانے پر موجود ہیں، زیادہ سے زیادہ شدت کے ساتھ۔ آج مغربی تمدن میں زندگی لالچ اور حرص کی بنیاد پر ہے۔ آج مغرب کے تمام اقدار کی بنیاد پیسہ ہے، ہر چیز کو پیسے سے تولا جاتا ہے۔ اخلاقیات، روحانیت، ہر چیز کو پیسے سے تولا جاتا ہے۔ ان کے معیارات یہ ہیں: رائج سیاست، حکمرانی، سب امتیازی سلوک کی خدمت میں ہیں۔ آج یہی ہو رہا ہے، بنابراین یہ جاہلیت آج اور اس وقت بھی ہے۔ تو اگر کوئی آج کے مغربی تمدن کو ماڈرن جاہلیت کہے، جیسا کہ کہا گیا، بہت سے لوگوں نے جدید جاہلیت کہا ہے، تو وہ حق بجانب ہیں۔ واقعی جاہلیت وہی جاہلیت ہے، بس آج کی دنیا میں وہ اپنے آپ کو نئی اور ماڈرن شکل میں پیش کر رہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے نقطۂ نگاہ سے ہمیں بعثت سے ملنے والے دروس پر نظر ڈالنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جاہلیت کے مقابلے میں جو کام کیا تھا، ہماری ذمہ داری ہے کہ وہی کام آج اس جاہلیت کے سلسلے میں ہم انجام دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے مرحلے میں ایمان کی تقویت ہے۔ ہمارے اور پوری دنیا میں انسانیت کا درد رکھنے والے سبھی لوگوں کے لیے ایک اہم کام دینی عقیدہ و ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ پوری دنیا میں مومن اور استقامت کی راہ پر چلنے والے گروہوں کی تعداد بڑھانا، ایسے انسان جن میں دینی محرکات پائے جاتے ہوں، جو با ایمان ہوں، استقامت کرنے والے ہوں، کام کرنے والے ہوں، کوشش کرنے والے ہوں، ان کی تعداد بڑھائی جانی چاہیے۔ پھر اسلامی نظام کی طاقت و استحکام کی تقویت ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے اسلام کے پرچم کے ساتھ اور اسلام کے پرچم تلے اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک نظام تشکیل پا چکا ہے۔ ہمیں اس کی تقویت کرنی چاہیے، اسے مضبوط بنانا چاہیے، اس کی بنیادوں کو جہاں تک ممکن ہو مستحکم کرنا چاہیے، اس کے ثمرات اور اثرات کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسلامی جمہوری نظام کی تشکیل کے بارے میں فرمایا کہ حالانکہ ابھی ہم آدھے راستے میں ہیں اور منزل کافی دور ہے، لیکن پھر بھی اسلامی انقلاب کا ماڈل اور اسلامی جمہوریہ کا ماڈل دنیا کے لوگوں کے لیے، کم سے کم دنیا کے مسلمانوں کے لیے، ایک پرکشش ماڈل ہے۔ آپ دیکھیے کہ تہران سے کئی ہزار کلومیٹر دور کسی ملک میں شہید کی تصویر، ہمارے عزیز شہید قاسم سلیمانی کی تصویر کی بے حرمتی کی جاتی ہے، تو لوگ ایسا رد عمل دکھاتے ہیں کہ وہ پولیس والا جس نے اہانت کی ہے، وہ خدا کر معافی مانگنے پر اور اس تصویر کو شہر میں مختلف جگہوں پر دوبارہ لگانے کا لوگوں کا مطالبہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ آئیڈیل ایک پرکشش آئیڈیل ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماڈل پرکشش ماڈل ہے۔ یہ ادھورا ہو تب بھی پرکشش ہے، دلچسپ ہے، جاذب نظر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے امریکہ کو ماڈرن جاہلیت کا واضح اور مکمل نمونہ قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ ایک ایسی حکومت ہے جس میں بے راہ روی اور ناپسندیدہ اخلاقیات کی ترویج کی جاتی ہے۔ وہاں امتیازی سلوک روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں جدید جاہلیت کا مظہر امتیازی سلوک کا مظہر، ظلم کا مظہر اور بحران سازی کا مظہر امریکہ ہے۔ بنیادی طور پر امریکی حکومت ایک بحران پیدا کرنے والی اور بحران کے سائے میں زندہ رہنے والی حکومت ہے۔ بحران ہی اس کی خوراک ہے۔ وہ دنیا کے گوشہ و کنار میں مختلف طرح کے بحرانوں سے اپنا پیٹ بھرتی ہے، وہاں اس طرح کا ماحول ہے۔ بنیادی طور پر امریکہ ایک مافیائی حکومت ہے، سیاسی مافیا، معاشی مافیا، اسلحہ سازی کا مافیا، طرح طرح کے مافیا جن کے ہاتھ میں اس ملک کی پالیسیاں ہیں اور وہی ان پالیسیوں کی گائیڈ لائن طے کرتے ہیں۔ ملک کا کنٹرول در حقیقت انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہی مافیا امریکی سربراہان مملکت کو برسر اقتدار لاتے ہیں، تو ان مافیاؤں اور اس مافیائی حکومت کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں کچھ جگہوں پر بحران ہو، اسی لیے وہ بحران کے مراکز تیار کرتی ہے۔ مغربی ایشیا کے علاقے میں آپ دیکھیے کہ انہوں نے کتنا بڑا بحران پیدا کیا ہے۔ انہیں ضرورت پڑ گئی کہ داعش جیسی شے کو وجود میں لائیں کہ جو ان کا تربیت یافتہ کتا تھا، کھلم کھلا سب کے سامنے آشکارا طور پر کیمرہ ریکارڈنگ کے ساتھ لوگوں کے سر قلم کریں، زندہ جلا دیں یا پانی میں ڈبو دیں اور اس کی ویڈیو دنیا کو دکھائیں۔ اسے امریکہ نے وجود بخشا تھا، خود امریکیوں نے اعتراف کیا ہے یہ بحران پیدا کرنے والے ہیں۔ اگر وہ بحران وجود میں نہ لائیں تو اسلحہ بنانے کے کارخانے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، اس لیے دنیا میں بحران پیدا کرنا ہوگا تاکہ ان مافیاؤں کے زیادہ سے زیادہ مفادات پورے ہو سکیں۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ الوسمہ خامنائی نے فرمایا کہ آج میرے خیال میں یوکرین بھی اسی پالیسی کی بھینٹ چڑھا ہے۔ آج یوکرین کے حالات امریکہ کی اسی پالیسی کا نتیجہ ہیں۔ امریکہ نے ہی یوکرین کو اس حالت تک پہنچایا ہے۔ اس ملک کے داخلی مسائل میں امریکہ کی مداخلت، حکومتوں کے خلاف اجتماعات، رنگین انقلابات کو وجود میں لانا، طرح طرح کی بغاوتیں کروانا، حکومت مخالفین کے اجتماعات میں امریکی سینیٹروں کی شرکت، ایک حکومت کو ہٹانا، دوسری حکومت بنوانا، ان ساری چیزوں کا فطری نتیجہ یہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم جنگ اور تخریب کاری کے مخالف ہیں، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہو، یہ ہمارا اٹل موقف ہے۔ ہم لوگوں کو قتل کرنے، اقوام کے بنیادی انفراسٹرکچر کے انہدام کے مخالف ہیں، اس کی حمایت نہیں کرتے چاہے دنیا میں کہیں بھی ہو۔ یہ اسلامی جمہوریہ ایران کا مستقل موقف ہے۔ ہم مغرب والوں کی طرح نہیں ہیں کہ اگر وہ افغانستان میں کسی بارات پر بم گرا دیتے ہیں اور ان کی شادی کو سوگ میں بدل دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، یہ جرم نہیں ہے۔ ان کی منطق اسی طرح کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ افغانستان، عراق اور مشرقی شام میں کیا کر رہا ہے؟ وہ لوگ شام کا تیل کیوں چرا رہے ہیں؟ افغانستان کا پیسہ کیوں چرا رہے ہیں؟ افغانستان کی قومی ثروت کیوں لوٹ رہے ہیں؟ مغربی ایشیا کے علاقے میں سہونیوں کے جرائم کا، جو دن رات جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، بچاؤ کر رہے ہیں۔ یہ بحران پیدا کرنا ہے، یہ وہ کام ہیں جو وہ لوگ انسانی حقوق کے دفاع وغیرہ کے نام پر انجام دے رہے ہیں۔ ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔ 8 سال سے یمن کے عوام پر مسلسل بمباری ہو رہی ہے۔ مغرب والے نہ صرف اس کی مذمت نہیں کرتے بلکہ حمایت بھی کرتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ہر بحران کا علاج صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب بحران کی جڑ کو پہچانا جائے۔ یوکرین میں بحران کی جڑ امریکہ کی پالیسیاں ہیں، مغرب والوں کی پالیسیاں ہیں۔ انہیں پہچانا جانا چاہیے، اسی بنیاد پر فیصلہ کیا جانا چاہیے، اور اگر اقدام ممکن ہو تو اقدام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ یوکرین کے مسئلے میں کچھ عبرتیں ہیں جن کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ مبصرین اور مصنفین کی گفتار اور تحریر میں ان میں سے بعض عبرتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ میں ان میں سے 2 عبرتوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک یہ کہ مغربی طاقتوں کی جانب سے ان ملکوں کی مدد و حمایت کہ جو ان کے پٹھو ہیں، ایک سراب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے ساری حکومتوں کو جان لینا چاہیے، ان حکومتوں کو جو امریکہ اور یورپ کی مدد پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو طاقتور سمجھتی ہیں، انہیں یوکرین کی آج کی اور افغانستان کی کل کی حالت دیکھنی چاہیے۔ آیت اللہ الوسمہ خامنائی نے فرمایا کہ دوسری عبرت یہ ہے کہ عوام ملکوں کی خود مختاری کے سب سے بڑے پشت پناہ ہیں۔ اگر عوام میدان میں آ جاتے تو اس وقت یوکرین کی حکومت اور عوام کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ لوگ میدان میں نہیں اترے، کیونکہ وہ اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، بالکل اس زمانے کی طرح جب امریکہ نے صدام کے دور میں عراق پر حملہ کر دیا تھا۔ لوگوں نے دفاع نہیں کیا، وہ کنارے ہٹ گئے اور امریکہ مسلط ہو گیا۔ لیکن اسی عراق میں جب داعش نے حملہ کیا تو لوگ میدان میں آ گئے، انہوں نے داعش کو جو بہت بڑا خطرہ تھا پیچھے دھکیل دیا اور اسے سرکوب کر دیا۔ عوام ملکوں کی آزادی و خود مختاری کا ستون ہیں، ہمیں اس کا تجربہ ہے۔ مقدس دفاع میں، مقدس دفاع کے دوران عوام میدان میں آ گئے، اور ایسے عالم میں جب ساری طاقتیں صدام کی حمایت کر رہی تھیں، اس کی مدد کر رہی تھیں، اسلامی جمہوریہ عوام کی مدد سے غلبہ حاصل کرنے میں اور دشمن کو ناکام بنانے میں کامیاب رہی۔ بنابر یہ بھی ایک دوسری عبرت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم سب اپنی آنکھیں کھولیں گے، اپنے کان کھولیں گے، صحیح طریقے سے غور و فکر کریں گے، صحیح نہج پر سوچیں گے، صحیح عمل کریں گے اور ان بڑی عبرتوں سے فائدہ حاصل کریں گے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراج